بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله على محمد وعلى محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بے پناہ ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں کہ جہاں اجر رسالت کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس میں اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ. اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خرابت داروں میں اہل بیت ضرور شامل ہیں، اگر کسی اور کو شامل بھی کیا گیا ہے تو اہل بیت کو خارج نہیں کیا گیا ہے، کہ اقربا میں اہل بیت کو کسی نے بھی خارج نہیں کیا ہے. خود اہل بیت سے متعلق جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں اس میں بھی یہی کیفیت ہے کہ کسی نے آل محمد کو اہل بیت سے خارج نہیں کیا ہے. جبکہ یہ تمام آیتیں وہ ہیں کہ جو اہل بیت کا احسا کرتی ہیں اور دوسروں کو اس میں شامل ہونے سے روکتی ہیں، کہ ہر قرابت دار اقربا کی فہرست میں شامل نہیں ہے نبی کی اقربا کی، اور نہ ہی ہر خاندان والے اہل بیت میں شامل ہیں. اور پھر اہل بیت میں بھی آیت تطہیر والے اہل بیت اور ہیں، اور آیت تطہیر سے ہٹ کر جنہیں اہل بیت کہا گیا ہے وہ اور ہیں. لیکن گفتگو اجر رسالت کی جب آتی ہے تو اس اجر رسالت میں عزاداری بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ عزاداری تذکرہ حسین ابن علی کا نام ہے، عزاداری مظلومیت حسین کے ذکر کا نام ہے. اگر مظلومیت حسین کے ذکر کا نام عزاداری ہے تو پھر وہ اجر رسالت میں شامل ہے. اس وجہ سے ہم عزاداری کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اجر رسالت کا حصہ سمجھتے ہیں. جب بات دین کی آتی ہے تو پھر وہاں دین ہی سے ہم آداب حاصل کریں گے، دین ہی سے ہم احکام حاصل کریں گے، اور جب بات دین کی ہوگی تو ہم پابند شریعت ہوں گے، پابند دین ہوں گے. جس طرح سے ہم دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے اور دین سے کسی چیز کو حذف نہیں کر سکتے، اسی طرح سے پھر ہم پابند بن جاتے ہیں. اگر آپ دین سے خارج کر دیں کسی چیز کو تو پھر اس کے بعد پھر آپ کو اختیار بن جاتا ہے کہ پھر کہ اس وہ آپ کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس کو استعمال کریں، جس طرح سے چاہیں آپ اس کو جو ہے اس کو جس طرح سے چاہے آپ اپنی مرضی سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو پھر دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کی مرضی نہیں چلتی, دین کی مرضی چلے گی. اگر آپ اس کو شریعت میں داخل کر, یہی وجہ ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ دین میں داخل کر دیں. لہٰذا آپ دین میں داخل کر نہیں سکتے کوئی چیز, وہ چیز جو دین میں پہلے سے داخل نہیں ہے اسے آپ دین میں داخل نہیں کر سکتے, اور جو چیز پہلے سے دین میں ہے اسے آپ خارج نہیں کر سکتے. صلوات پڑھے محمد والے. اسے کہتے ہیں جامع افراد اور مانع اغیار, یعنی جو اشخاص اس میں داخل ہیں وہ داخل رہیں گے اور اغیار اس میں داخل نہیں ہو سکتے. جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتے اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتے. تو لہذا دین کا ایک چارچوب ہوتا ہے, دین کی ایک حدود ہوتے ہیں. دین کے حدود میں سے کوئی چیز دین کے باہر نہیں کیا جا سکتی. جو دین میں شامل ہے, جو دین کا حصہ ہے, اس کو دین سے آپ خارج نہیں کر سکتے. خارج کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی چیز آپ دین میں ہے اور آپ اس کو خارج کر رہے ہیں, تو جو چیز پہلے سے دین میں ہے, کیونکہ دین آپ نہیں بناتے, دین آپ کے اختیار میں نہیں ہے, قانون آپ کے اختیار میں نہیں ہے, شریعت آپ کے اختیار میں نہیں ہے, جس کو آپ نے بنایا ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے, جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خلیفہ بنایا ہے تو وہ خلیفہ آپ کے ہاتھ میں ہے, جیسے چاہے آپ اس کو استعمال کریں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ خلافت ہمارے ہاتھ کی چیز نہیں ہے, ہم کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے, ہم کسی کو امام نہیں بنا سکتے. جب آپ کسی کو امام نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کسی کو امامت سے خارج بھی نہیں کر سکتے, اور پھر جیسے چاہیں آپ ان کو احکام نہیں دے سکتے, اور وہ باتیں ان کے دہن اقدس سے منسوب نہیں کر سکتے جو انہوں نے اپنے دہن سے نہیں کہی ہیں. وہ بات جو انہوں نے نہیں کہی ہے وہ ان سے آپ منسوب نہیں کر سکتے. کیوں؟ اور نہ آپ ان کے نام کو استعمال کر کے اپنی تحریر لکھ کے ان کا نام اور ان کا جو ہے مہر استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بنایا ہے تو پھر آپ تحریر لکھیں گے اور ان کا جو ہے مہر لگا دیں گے. لیکن جو ہے اگر آپ نے نہیں بنایا ہے تو پھر آپ خود تحریر لکھ کر ان کا مہر نہیں لگا سکتے, آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ اپنی سائن نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دین کا مطلب یہی ہوتا ہے. اسی لیے کوئی چیز کو آپ دین میں داخل نہیں کر سکتے. اگر وہ جب تک دین میں داخل نہیں ہوگی اس پہ آپ کا اختیار ہوگا, یہ آپ کے لیے اچھا ہے. اگر آپ دین میں داخل کریں گے تو خود آپ اپنے ہاتھ کاٹ لیے جیسی بات ہوگی. اگر مثال کے طور پہ آپ لاؤڈ اسپیکر کو دین میں داخل کر دیں, ہے نا, دین میں داخل کر دیں, اگربتی کو آپ دین میں داخل کر دیں, موم بتی کو آپ دین میں داخل کر دیں, ہے نا, اوددان کو آپ دین میں داخل کر دیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہیں. اب آپ کی اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کب جلائیں اور کب نہ جلائیں. اگر دین میں آپ داخل نہیں کیے تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ چاہیں آپ موم بتی یہاں جلائیں یا نہ جلائیں. اس وقت نہیں جلی ہوئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اگر دین میں داخل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کب جلائیں کب نہ جلائیں, پھر یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا, پھر یہ شریعت کے اختیار میں ہوگا اور اللہ کے اختیار میں ہوگا. اگر اللہ کہے گا جلاؤ تو پھر نہ جلانا غلط ہوگا. اگر اللہ کہے بجھاؤ تو پھر جلانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو دین میں داخل کر دیا ہے. جب دین میں داخل کر دیا ہے تو پھر ہم پابند دین ہو گئے, پھر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. ایک معمولی سی شمع ہمارے اختیار سے ہم نہیں جلا سکتے اگر وہ دین میں شامل ہے. اگر دین میں شامل نہیں ہے تو چاہے جلائیں کہ چاہے نہ جلائیں, دین میں تو داخل نہیں ہے. اگر بتی جلائیں کہ نہ جلائیں, اگر بتی کی جگہ پہ سینٹ مارے, اگر بتی کی جگہ پہ جو ہے آپ عطر لگا دیں, اگر بتی کی جگہ پہ کوئی اور خوشبو لگا دیں, آپ کے اختیار ہیں. کیونکہ اگر بتی دین میں داخل نہیں ہے لہٰذا آپ کے اختیار میں ہے. کب جلائیں, کب نہ جلائیں, کتنی جلائیں, کتنی نہ جلائیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے. آدھی جلا کے آدھی بجھا دیں, آپ کے اختیار میں ہے. کیونکہ وہ دین میں داخل نہیں ہے. کیا دین سے نہیں پوچھنا ہے کہ اگر بتی اگر سلگا دیا جائے تو کب تک وہ جلے گی, کتنی جلے گی, کتنی مقدار میں جلایا جائے گا, پوری جلنی چاہیے یا آدھی جلنی چاہیے, شروع میں جلنی چاہیے یا ابتدا میں بھی جلا سکتے ہیں, مجلس کے شروع ہونے سے پہلے جلانا چاہیے یا مجلس ختم ہونے کے بعد جلانا چاہیے, یا مجلس کے دوران بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ جلا سکتے ہیں. دیکھیں کتنی باریک باتیں ہو گئی. اگر وہ دین میں داخل ہوگی تو پھر یہ باتیں پھر شامل ہو جائے گی دین کے اندر جب آپ اس کو داخل کر دیں گے. مثال کے طور پر نماز دین کا حصہ ہے. کب پڑھے نماز, کب نہ پڑھے, کتنی پڑھیں, کتنی رکعت پڑھیں, یہ آپ طے نہیں کر سکتے. تین رکعت پڑھیں کہ چار رکعت پڑھیں, صبح جب اٹھی گئے ہیں تو دو کیوں پڑھیں, چار پڑھ لیں, کس ٹائم پڑھیں, جب جی چاہے جب پڑھ لیں. کب پڑھیں نماز, کتنی رکعت پڑھیں نماز, آدھی پڑھ کر آدھی چھوڑ دیں یا پوری چھوڑ دیں یا اور اضافہ کر کے پڑھ لیں, کیا حکم ہے؟ کیونکہ دین میں داخل ہے لہذا سارے سوالات اٹھیں گے. زکات کا مسئلہ یہی ہے, کیونکہ زکات دین میں داخل ہے, کتنی چیزوں پہ زکات ہے, مقدار کیا ہونی چاہیے, یہ سوالات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہاں تک کہ فطرے کے متعلق سوالات کرتے ہیں لوگ, کس مقدار میں فطرہ دینا چاہیے, کیا چیز فطرے میں دینی چاہیے, کس کو فطرہ دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے, ہے سوال یا نہیں. خمس کے متعلق کتنے سوالات ہوتے ہیں, جہاد کے متعلق کتنے سوالات ہوتے ہیں, امر بالمعروف کے تعلق سے کتنے سوالات ہوتے ہیں, یہ سوالات اتنے کیوں ہوتے ہیں؟ آخر ہماری مرضی ہے, ہم جتنی چاہے زکات دیں نہ دیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کاش ایسا ہوتا کہ یہ آپ کے اختیار میں ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہے تو آپ شکر منائیے, آپ مزہ لیجئے, آپ کو اختیار ہے. لیکن اگر آپ اس کو دین میں داخل کر دیں گے تو پھر شرائط پیدا ہوں گے, سوالات پیدا ہوں گے. آیا با وضو ہو کر اگربتی جلانا چاہیے یا بغیر وضو کے بھی اگربتی جل سکتی ہے؟ شمع روشن کرنا ہے تو وضو سے ہونا ضروری ہے یا بغیر وضو کے بھی شمع جل سکتی ہے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اور اوٹ دان کا مثال کے طور پر مسئلہ ہے, اس میں کتنا جو ہے اوٹ ڈالنا چاہیے, آدھا تولا ڈالنا چاہیے یا ایک تولا ڈالنا چاہیے, مجلس سے پہلے جلانا چاہیے یا مجلس کے بعد میں جلانا چاہیے, سوالات اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. مثال کے طور پہ سہرے کو لے لیجئے, کتنا سہرا چڑھانا چاہیے, کتنے پھول ہونا چاہیے, سوالات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر وہ چیز دین میں داخل ہوگی تو سوالات پیدا ہوں گے. اگر چیز دین میں داخل نہیں ہوگی تو پھر سوالات پیدا نہیں ہوں گے. اگر لاؤڈ اسپیکر کو دین میں داخل کر لیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر یہ مجلس سے پہلے جو ہے اس کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے یا مجلس کے دوران بھی یا بغیر اس کے بھی مجلس ہو سکتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی شیعہ لوگوں کے پانچ اصول دین ہیں, اس میں ایک لاؤڈ اسپیکر بھی ہے, اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو قتل و غارت گری بھی ہو سکتی ہے, کہ اس کو جو ہے مت ہٹائیے اور اس کے خلاف مت بولیے, اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر ان لوگوں کے لیے اصول دین کا مسئلہ رکھتا ہے. واللہ حاشا للہ ہمارے پاس اصول دین میں داخل نہیں ہے, اس کے لیے جان دی جا سکتی ہے. کہ کوئی کہے کہ لاؤڈ اسپیکر ہٹاؤ تو کوئی ایم ایل اے صاحب آ کے کہے میں اپنی جان دے دوں گا, لیکن لاؤڈ اسپیکر نہیں ہٹ سکتا اور ان کی جان چلی جائے تو آیا مباح ان کی جان, وہ شہید ہوئے یا شہید نہیں ہوئے؟ اگر وہ چیز دین میں داخل ہوتی فرض کیجیے تو ان کا مرنا شہادت کی موت ہوتا. اگر کوئی وضو کی خاطر مر جائے تو وہ شہید ہے, کوئی نماز کی خاطر مر جائے وہ شہید ہے. کیوں؟ کوئی بھی چیز جو دین میں داخل ہے اس دین کے لیے, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو دین کی, اگر وہ دین میں شامل ہے دین میں داخل ہے تو اس کے لیے آپ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اور جو قربان ہو جائے وہ شہید ہے. یہ شریعت کا ہو تو اب مسئلہ یہی ہے کہ اہل بیت کی محبت دین کا حصہ ہے, تو اب ایک تو بات بہت خوشی کی ہے کہ ہمارے اہل بیت دین میں شامل ہے, لیکن دوسری طرف کا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کا اختیار نہیں چلے گا, اہل بیت کے سلسلے میں آپ کا اختیار نہیں چلے گا. اگر آپ غیر معصوم مان لیتے ہیں تو آپ کا اختیار چلے گا, آپ تحریر لکھیے ان کا مہر استعمال کر لیجیے, آپ تقریر کر دیجیے ان کا نام استعمال کر دیجیے, انہوں نے کہا ہے. لیکن آپ اگر انہیں معصوم مانتے ہیں تو پھر معصوم وہ ہوتا ہے جو تابع حکم خدا ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مصداق ہوتا ہے کہ اے اہل بیت تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اہل بیت دین کا حصہ ہے, اجر رسالت ہے, محبت اہل بیت اجر رسالت ہے, اقربا کی محبت اجر رسالت ہے. اسی طرح سے عزیزان گرامی ہم سارے علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ عزاداری دین کا حصہ ہے. واجب کہا ہے بعض افراد نے, واجب کفائی بعض نے کہا ہے, یہ عزاداری دین کا حصہ ہے. مظلومیت حسین کا ذکر کرنا, شہادت حسین کا ذکر کرنا, یہ اجر رسالت کا حصہ ہے. حسین ابن علی اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں, اقربا میں شامل ہے یا نہیں, تو پھر تذکرہ حسین دین کا حصہ ہے یا نہیں, حسین دین کا حصہ ہے یا نہیں, منصوص من اللہ امام ہے کہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اسی لیے عزاداری کا ثواب ہے, یہ عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے آج حرمت اسلام, یہ جو شوق شہادت جو آج زندہ ہے مسلمانوں میں, یہ حسین ابن علی کی دین ہے. یہ جو شریعت کے لیے جان دینے کا جذبہ ہے, اللہ کے نام پر قربان ہونے کا جو جذبہ ہے, توحید کی بات جب آ جاتی ہے, رسالت کی بات جب آ جاتی ہے, اور جب بات سنت نبی کی آ جاتی ہے, تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے جو آمادہ ہو جاتے ہیں, یہ کربلا کا جذبہ ہے. یہ جو حیا ہمارے اندر ہے, جو غیرت ہمارے اندر ہے, یہ جو شجاعت اور شجاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہے, یہ جو ایمان ہمارے اندر ہے, یہ جو حوصلہ ہمارے اندر ہے, اور یہ جو انقلابات کی تحریک کا جذبہ جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے, یہ عزاداری کی دین ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کی دین ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی بھی فعل دین سے خارج نہیں ہے, اور امام حسین نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ دین کے لیے کیا ہے اور جذبے دینی کے تحت کیا ہے. خداوند عالم کو نظر میں رکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کی خاطر, دین کی خاطر, شریعت کی خاطر, اصلاح امت کی خاطر, امر بالمعروف کی خاطر, سنت نبی کی خاطر, سیرت رسول کی خاطر, سیرت ائمہ معصومین اور سیرت امیر المومنین کی خاطر جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے کیا ہے. تو اب یہ جذبہ اولیاء کا تذکرہ کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے, اور خاص طور پر مظلومیت حسین, یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے جو اسلام کو ملی ہے. کسی میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ کسی دین میں آپ کو کربلا نہیں ملے گی, کسی مذہب میں آپ کو کربلا نہیں ملے گی, نہ آپ کو یہودیت میں کربلا ملے گی, نہ نصرانیت میں کربلا ملے گی, نہ کسی بھی مذہب کو. یہ چیلنج ہے ہمارا اور پوری دنیا کے مذاہب کے لیے ہے یہ آواز, کہ اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کربلا جیسی کربلا پیش کر سکتے ہیں یا پیش کیا ہے تو ثبوت پیش کرے کہ کسی بھی دین کے تحفظ, قربانیاں بہت دی گئی ہیں, بہت لوگ دنیا میں پیاسے رہے, دنیا میں بہت لوگ بھوکے رہے, دنیا میں بہت لوگوں پر ظلم و جور ہوا, لیکن بات ہے کہ وہ پیاس جو اللہ کے لیے, وہ بھوک جو خداوند عالم کے لیے. اب آپ بتائیں کہ کسی بھی دین کو بچانے کے لیے اس کے رہنماؤں نے یہ اذیتیں, یہ مصیبتیں خود اپنی مرضی سے برداشت کرنے کے لیے کیا کوئی تیار ہوا ہے تاریخ عالم اور تاریخ بشریت میں کہ کسی بھی دین کے تحفظ کے لیے اتنی عظیم ترین قربانی دی گئی ہو, سوائے دین اسلام اور سوائے دین مبین اسلام کے, کہ اسلام کے لیے جو قربانی دی گئی ہے اتنی عظیم ترین قربانی تاریخ بشریت میں پیش نہیں کی گئی ہے. کتنے دین ہیں دنیا میں, کتنے دین بنائے جاتے ہیں, کتنے مذہب بنائے جاتے ہیں, لیکن ان مذہب کے پیروکاروں سے کہو کہ تم نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے, اپنی تمنا سے, اپنی آرزو سے. کس نے کس حد تک, کس جذبے کے تحت, کس خلوص سے, کس اخلاص سے, کس مقصد سے, کس ہدف سے, یہ تمام چیزیں اس قربانی میں دخیل ہیں. تبھی تو یہ پاک ترین, پاکیزہ ترین قربانی ہے, یہ خالص ترین قربانی ہے جو تاریخ عالم میں ایسی قربانی نہیں پیش کی گئی ہے. اتنی پاکیزہ قربانی, اتنی خالص قربانی اس خالص جذبے کے تحت دی گئی جس پر رسول اللہ نے آنسو بہائے, مصیبت حسین پر آدم نے آنسو بہائے, نوح نے آنسو بہائے, خلیل نے آنسو بہائے, کلیم نے آنسو بہائے, سب کی آرزو یہی تھی اور ساری آرزوؤں کو کربلا پہ ٹال دیا. کس نبی میں آرزو نہیں تھی کہ دین کی خاطر ہم اپنا سر کٹا دیں, دین کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں. ہاں کچھ انبیاء اس حد تک کامیاب بھی ہوئے, یحییٰ نے سر کٹا دیا دین اسلام کے لیے, تو کیا اس قربانی کو حسین نے بھلا دیا؟ نہیں, امام حسین نے یحییٰ کا تذکرہ کیا ہے, اپنی خطبات میں ذکر کیا ہے جناب یحییٰ کا. لیکن قربانی حسین جیسی قربانی تو تاریخ انبیاء میں بھی نہیں ملتی, تاریخ مرسلین میں بھی نہیں ملتی. سب کی آرزو یہی تھی, ساری آرزوؤں کو حسین نے پورا کیا ہے, ساری تمناؤں کو حسین ابن علی نے پورا کیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین کربلا میں آدم کی صورت میں نظر آئے, حسین کربلا میں نوح کی شکل میں نظر آئے, حسین کربلا میں خلیل کی صورت میں نظر آئے, حسین کربلا میں کلیم کا جذبہ لے کر آئے, مسیح کی آرزو لے لے کر آئے, محمد مصطفیٰ کی جان کہلائے کہ حسین ابن علی کے اندر آرزو انبیاء پوری ہوئی, تمنائے مرسلین پوری ہوئی کہ دین خدا کے لیے, دین اسلام کے لیے, حرمت پروردگار کے لیے, توحید کو بچانے کی خاطر, شریعت کو بچانے کی خاطر, ناموس الہی کو بچانے کی خاطر, احکام الہیہ کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر حسین ابن علی نے جو پاکیزہ ترین قربانی دی ہے اس کی مثال تاریخ بشریت نہیں پیش. تو اتنی عظیم اور خالص ترین قربانی کہ یہ یوم عاشورہ نہیں بلکہ یہ یوم اللہ ہے, یہ یوم اللہ کیوں کہلایا؟ اس سے اللہ کا رشتہ ہے عزیزان گرامی. کربلا یوم اللہ ہے, یہ عزاداری, یہ عزاداری شعائر اللہ میں داخل ہے. ومن یعظم شعائر اللہ, اس شعائر الہی میں سے ہے. کون سی چیز شاعر الہی میں داخل ہوتی؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, یعنی جو اللہ کی نشانی ہے, اور جو دیکھ کر اللہ یاد نہ آئے وہ شاعر اللہ میں داخل نہیں ہے. جس سے اللہ یاد نہ آئے وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے, وہ اللہ کی نشانی ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. ہر وہ شے, وہ نشانی کون ہوتی؟ اللہ کی نشانی کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد نہ آئے وہ شاعر الہی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی جس کو دیکھ کر آپ یاد آئے, یعنی آپ نے ایک چیز شروع کی اس کو دیکھیں گے تو آپ یاد آئے کہ انہوں نے اس کو بنا کیا تھا, یہ اس کے بانی ہے. تو گویا یہ چیز جو آپ دیکھیں گے جس نے بنا کیا تھا, تو وہ شے کو جب بھی نظر پڑے گی, آپ نے ایک بلڈنگ بنائی, جب بھی وہ بلڈنگ دکھے گی آپ یاد آئیں گے, اس لیے کہ یہ آپ کی نشانی ہے. یہ تصویر دیکھیں گے جو آپ نے بنائی تھی, جب تصویر دیکھیں گے تو آپ کی یاد آئے گی, تصویر دیکھیں گے تو مصور کی یاد آئے گی کہ انہیں یاد نہیں آئے گی. یہ آپ کی نشانی ہے, یہ تصویر آپ نے بنائی یہ آپ کی نشانی ہے, یہ مکان آپ نے بنایا یہ آپ کی نشانی, یہ فرش آپ نے بچھایا یہ آپ کی نشانی ہے, یہ سب آپ کی نشانی ہے. لیکن جو اللہ, جو چیز کہیں یہ میری, جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے کہیں یہ اللہ کی نشانی ہے. حسین اللہ کی نشانی, اس لیے کہ حسین کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے, ذکر حسین سنتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر حسین, وجہ حسین, تذکرہ حسین, اللہ یاد آتا ہے. تو اسی لیے اگر عزاداری ذکر مظلوم ہے تو عزاداری شاعر الہی میں داخل ہے, شاعر الہی میں داخل ہے, اللہ کی نشانی ہے جس سے اللہ یاد آئے. یوم اللہ بھی ایسے ہی ہے, ہر وہ دن جس دن اللہ کی قدرت ظاہر ہو جائے وہ دن یوم اللہ ہے. موت کو بھی یوم اللہ کا دن کہا جاتا ہے, جس دن کوئی پرسان حال نہیں, جس دن کوئی بچانے والا نہیں. قیامت کا دن یوم اللہ ہے, خود عذاب الہی جس دن ہو فرض کیجئے وہ بھی یوم اللہ ہے, اس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو تو یوم اللہ ہے. اور اسی طرح سے جس دن نعمت الہی کا نزول ہو, جس دن آدم پیدا ہو وہ یوم اللہ ہے, جس دن نور پیدا ہو وہ یوم اللہ ہے, جس دن علی مرتضیٰ پیدا ہو وہ یوم اللہ ہے, جس دن حسین پیدا ہو وہ یوم اللہ ہے. تو ولادت ائمہ کے دن بھی یوم اللہ ہے, اور شہادت ائمہ کا دن بھی یوم اللہ ہے. جس دن اللہ کی عظمت ظاہر ہو وہ دن یوم اللہ ہے, جس دن اللہ کی نعمتیں ظاہر ہو اس دن یوم اللہ ہے, غدیر یوم اللہ ہے, عاشورہ یوم اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایام اللہ ہیں, یہ ایام اللہ ہیں. عزاداری کو ہم ایام اللہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ایام ہیں. کیوں؟ اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے, توحید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے, نام مصطفیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ حسین ابن علی کے ذکر سے, شہادت مظلوم کربلا کے ذکر سے سنت نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ شہادت کیوں ہوئی؟ سنت نبی کو بچانے کے لیے, شریعت الہی کو بچانے کے لیے. تو اب اللہ کی عظمت ظاہر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ توحید کی خاطر, لا الہ الا اللہ کی خاطر. تو لا الہ الا اللہ یہ شعار, یہ کلمہ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے یا نہیں؟ تو جس دن توحید بچائی گئی وہ دن یوم اللہ نہیں ہے تو پھر کون سا دن یوم اللہ ہے؟ اگر عاشورہ یوم اللہ نہیں ہے تو پھر کون سا دن یوم اللہ ہے؟ عاشورہ کا ربط ہے یوم الہی سے کہ عاشورہ کا دن یوم اللہ ہے، اللہ کا دن ہے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ یوم اللہ کو کیا مانیں گے؟ جو توحید کو نہیں مانتے وہ یوم اللہ کو کیا مانیں گے؟ وہ عاشورہ کی عظمتوں کو کیا سمجھیں گے؟ عاشورہ کو وہ جیسے جی چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے استعمال کریں گے. عاشورہ تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے کہ تمہاری مرضی چلے، عاشورہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں اللہ کی مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. صلوات پڑھے محمد والے. تمہارے بھائی نے کربلا نہیں بنائی ہے، فرزند مصطفیٰ نے کربلا بنائی ہے. ہمارے اور آپ کے سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر رشتہ مصطفیٰ سے نہیں ہے تو پھر آپ کا حسین سے کوئی رشتہ نہیں ہے. حسین سے آپ کا رشتہ مصطفیٰ کی وجہ سے جڑے گا، محمد رسول اللہ کی وجہ سے جڑے گا، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جڑے گا، سنت نبی کی وجہ سے جڑے گا، سیرت رسول کی وجہ سے جڑے گا، شریعت کی وجہ سے جڑے گا، دین کی وجہ سے جڑے گا، اللہ کی وجہ سے جڑے گا. اس لیے کہ حسین اللہ کے بندے کا نام ہے، حسین اللہ کی مخلوق ہے، حسین فرزند فاطمہ زہرا ہے، حسین کسی اور کی امانت نہیں ہے، حسین مصطفیٰ کی امانت ہے، حسین مرتضیٰ کی امانت ہے، حسین دین کی امانت ہے، حسین شریعت کی امانت ہے، حسین قرآن کی امانت ہے، حسین اللہ کی ودیت کا نام ہے، حسین نعمت الہیہ کا نام ہے، حسین عطیہ الہیہ کا نام ہے، حسین ہدیہ ربانی کا نام ہے، حسین اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے والی ذات کا نام ہے. تو اب حسین کا ربط آپ سے نہیں ہے، حسین کا ربط شریعت سے ہے. آپ کا ربط حسین سے اس صورت میں جڑے گا جب آپ دین سے جڑیں گے، جب آپ شریعت سے جڑیں گے، جب آپ خدا سے جڑیں گے. اگر آپ خدا سے جڑیں گے تو حسین آپ کو ملیں گے، اگر آپ نے خدا سے رشتہ توڑ دیا تو پھر آپ کو حسین ملنے والے نہیں ہے. عاشورہ پھر آپ کا نہیں ہے، عاشورہ یوم اللہ کا ہے. جو اللہ کا ہو جائے گا عاشورہ اس کا ہو جائے گا. وہ مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ یوم اللہ کو نہیں مانے نہ مانے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ایام اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ ایام اللہ کو یاد کرو، میرے اولیاء کو یاد کرو، اولیاء کا تذکرہ کرو. اے رسول ان سے کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو. تو کیا عزاداری محبت اولیاء کا نام نہیں ہے؟ عزاداری میں عرض کر چکا، عزاداری مظلومیت کے اظہار کو عزاداری کہتے ہیں، یعنی وہ مصائب جو ولی خدا پہ پڑے اس کے تذکرے کا نام عزاداری ہے. عزاداری امیر المومنین بھی ہوتی ہے، عزاداری شہزادی کونین بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے عزاداری حسین بھی ہوتی ہے. یعنی وہ اولیاء پر گزری ہوئے مصیبتوں کے تذکرے کا نام عزاداری ہے. تو حسین ابن علی پر گزری ہوئی مصیبتوں کا تذکرہ کرنا عزاداری ہے، اور یہ اجر رسالت ہے. عزاداری اجر رسالت ہے عزیزان گرامی. تو یہ کتنی عظیم شے ہے، ہے کوئی جو اس بار کا متحمل ہو؟ ہے کوئی جو عزادار بن سکے؟ ہے کوئی جو اس عزاداری کے عزاداری کا حامل بن سکے اور عزادار بن سکے؟ تو خوشا بحال وہ لوگ ہیں کہ جن کو عزاداری نصیب ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے عزیزان گرامی تذکرے اولیاء سے ملتا ہے، یہی اولیاء کے ذکر سے اور انہی کے ذکر کی برکتوں سے. یہ انقلابات جو آئے، یہ تحریکیں جو آئیں، یہ جو نہضتیں، یہ جو حرکتیں جو دین کے لیے ہوئی ہیں اور شریعت کہ جو ہم پابند بنے ہیں, جو ذوق پیدا ہوا ہے عبادتوں کا, جو ذوق پیدا ہوا ہے شریعت کا پر عمل کرنے کا, یہ تذکرہ اولیاء نے ہمارے اندر, ان کی محبتوں نے ہمارے اندر, کربلا کے جذبے نے ہمارے اندر دین سے محبت پیدا کی ہے, شریعت سے کہ یہ پابندی کی کہ جو آرزو ہمارے اندر پیدا ہوئی, شوق شہادت جو ہمارے اندر آج پیدا ہوا ہے, ہم میں کیا کون بچہ ایسا ہے جو شہید نہیں ہونا چاہتا, یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ حسین ابن علی کے پاس سے آیا ہے. یہ آزاداری کی دین ہے کہ دنیا میں کوئی قوم آرزو شہادت نہیں کرتی. ہے کوئی قوم جو یہ دعا کرے کہ پروردگار ہمیں شہادت نصیب فرما, ہمارے بچوں میں علی اکبر کا جذبہ عطا فرما؟ کیا کوئی سینہ ہے کسی جوان کے پاس جو برچھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے؟ کوئی گلا ہے جو تیر کھانے کے لیے تیار ہو جائے؟ کوئی بازو ہے جو تلوار کھانے کے لیے تیار ہو جائے؟ سب مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. یہ حسین ابن علی کا جذبہ ہے, یہ آزاداری کا جذبہ ہے, یہ جو دین ہے ہمارے پاس, یہ جو سعادت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے, یہ حسین ابن علی کی آزاداری کی دین ہے. ساری قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں, شہادت کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہو. کون سا تذکرہ ایسا ہے, کون سا تذکرہ ایسا ہے جسے سنا کر مسلمانوں کے اندر جذبہ شہادت پیدا کیا جا سکے؟ کون سے اولیاء وہ ہیں کہ جن کے تذکرے سے انسان کے خون میں حرارت پیدا ہو اور وہ دین کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہو؟ وہ کون سے اولیاء ہیں کہ جن کے تذکرے سے انسان کے قلوب میں حرارت پیدا ہو اور وہ سنت نبی کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ سنت نبی کی اہمیت, سیرت رسول کی اہمیت اور اس پر قربان ہونے کا جذبہ کس امت کے پاس ہے؟ ساری امتیں سنت نبی کی دہائی دیتی ہیں, ساری امتیں سیرت رسول کی دہائی دیتی ہے. سب کہتے ہیں کہ ہم پابند سنت ہے, پابند سیرت ہے, لیکن کیا اس سنت کی خاطر تم جان بھی دے سکتے ہو؟ کیا تم اپنا مال بھی لٹا سکتے ہو؟ کیا تم اپنی اولاد کی قربانیاں بھی سنت کی خاطر دے سکتے ہو؟ تو ہر جذبہ پھیکا پڑ جائے گا, کربلا آگے بڑھ جائے گی, کربلا آگے بڑھ کے کہے گی سنت نبی پہ حرف آئے گا تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے, یہ کربلا آواز دے گا. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے عزیزان گرامی, جب نبی کی ذات پر آنچ آتی ہے, عظمت نبی پہ جب آنچ آتی ہے, ساری قومیں پیچھے رہ جاتی ہے, کربلا والے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ جذبہ شہادت کیسے؟ ہزاروں مفتیان عالم ہیں, لیکن فتویٰ سلمان رشدی کے قتل کا اگر کسی نے دیا ہے اس جرات اور احساس کے ساتھ تو وہ آیت اللہ خمینی کی ذات ہے. کہا کہ حکومت چلی جائے ایران کی تو چلی جائے, قرار نیز کہ ایران بے ماند, قرار اینس کہ اسلام بے ماند. جب لوگوں نے کہا کہ اس فتوے سے ہمارے ملک پر آنچ آ سکتی ہے, ہمارے ملک پر حملہ ہو سکتا ہے, تو کہا کہ یہ ملک چاہے چولہے میں جل جائے لیکن اسلام نہ مٹنے پائے. قرار انیس کے ایران بے ماند, قرار انس کے اسلام بے ماند. یہ طے نہیں ہے کہ ایران بچایا جائے, یہ طے ہے کہ اسلام بچایا جائے. یہ جذبہ کسی اور میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ یہ کربلا کی دین ہے. امام خمینی کہتے ہیں ہر چہ داریم از محرم و سفر است, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے. محرم و سفر اس کے اسلام را زندہ نگہداشت است, یہ محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے, جذبہ قربانی کو زندہ رکھا ہے, نمازوں کی حرمتوں کو زندہ رکھا ہے, دین کی عظمتوں کو زندہ رکھا ہے, شریعت کی عظمتوں کو زندہ رکھا ہے, سنت نبی کو زندہ رکھا ہے, سیرت رسول کو زندہ رکھا ہے اور قرآن مجید کو زندہ رکھا ہے. یہی قربانیاں ہیں حسین ابن علی کی. تب پتا چلا کہ عظمت اسلام کس قدر بلند ہے, تب معلوم ہوا کہ نام خدا کس قدر بلند ہے, تب معلوم ہوا کہ نظام علوی, نظام غدیری کس قدر اہمیت رکھتا ہے, نظام شریعت کس قدر اہمیت رکھتا ہے, نظام الہی, حکومت الہیہ, قانون الہی, حکومت قانون الہی کس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ حسین اس حاکم کو برداشت نہیں کر سکتے جو قانون الہیہ کو پامال کر دے. حسین کہتے ہیں تلواروں آؤ، تیروں آؤ، نیزوں آؤ، میں نظام الہیہ کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں سیرت نبی کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں سنت نبی کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. یہ کہہ کر حسین نے قربانی دی ہے. اب سنت کے ماننے والے کربلا سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اب قرآن کو ماننے والے کربلا سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا تو عظمت قرآن کو ظاہر کر رہا ہے، عظمت پروردگار کو ظاہر کر رہا ہے کہ حکم خدا کے لیے، توحید بچانے کے لیے حسین ابن علی نے کہا کہ میں پرچم لا الہ الا اللہ کو زمین پہ گرنے نہیں دوں گا کہ یزید نحس جیسا شخص اس پرچم اسلام پر پیر رکھ دے. حسین کو برداشت نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی آیتوں کو پامال کر دیا جائے، قرآن کی آیتوں پر پیر رکھ دے یزید اور منبر رسول پر یزید بیٹھ جائے، قانون اسلامی کو تبدیلی لے آئے اور سنت نبی کو پامال کر دیا جائے، یہ حسین سے برداشت نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر امام حسین نے آخری قیام کیا ہے. یہ وہی قیام ہے اور اسی قیام کے تذکرے کا نام عزاداری ہے، اسی قیام کے تذکرے کا نام عزیزان گرامی عزاداری ہے. تو اب لہذا عزاداری کو خالص رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر سکتا ہے، یہ تو ایک طبیعی بات ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ یہ پاکیزہ ترین عزاداری ہے. اس میں آپ وہ چیزوں کو داخل نہیں کر سکتے جو شان عزاداری کو کم کر دے. اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کوئی لفظ ایسا آپ نہ استعمال کریں، کوئی ایک حرف ایسا استعمال نہ کرے جو شان کربلا کے مناسب نہ ہو، اور کوئی فعل ایسا انجام نہ دے جس فیل سے عظمت حسینی کو خطرہ ہو جائے اور عزاداری کو خطرہ ہو جائے. لہذا ہر وہ فیل جو وقت کے گزرنے سے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے جو چیزیں اضافہ کرتے ہیں، اس اضافہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس اضافے سے کہیں شان عزاداری پہ فرق تو نہیں پڑے گا اور کہیں خالص ترین عزاداری پہ حرف تو نہیں آئے گا. اس بات کا خیال رکھنا، اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ عزاداری کی حفاظت کی ضرورت ہے. جب تک پاکیزہ عزاداری کو ہم زندہ نہیں رکھیں گے، دین کے نقوش کی عظمتوں کو ہم دنیا کے سامنے نہیں بتا سکتے اور عظمت مصطفیٰ کو ہم دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتے اور مسلمانوں کے اندر حرارت دینی کو نہیں پیدا کر سکتے، غیرت دینی کو نہیں پیدا کر سکتے، قوت ایمانی کو ہم پیدا نہیں کر سکتے اور قرآن مجید اور قانون الہی سے محبت کا جذبہ ہم پیدا نہیں کرا سکتے ہیں جوانوں میں. آج آپ دیکھیے کہ روزے شہزادی زینب پر آنچ آتی ہے تو ساری قومیں پیچھے ہٹ جائے. نواسی رسول کا روزہ سب کے لیے محترم ہے، صحابی رسول کا روزہ سب کے لیے محترم ہے، لیکن رشید حجری کا روزہ اور جو ہے وہ عمار یاسر کا روزہ اور یہ سب کے نزدیک محترم ہیں. عمار سب کے نزدیک محترم ہیں، حجر ابن عدی سب کے نزدیک محترم ہیں، صحابی رسول سب کے نزدیک محترم ہیں، لیکن بچانے کے لیے کون آیا؟ بچانے کے لیے کون آیا؟ نواسی رسول کا روزہ محترم ہے یا نہیں ہے مسلمانوں کے نزدیک؟ مسلمان کیا نواسی رسول کو نہیں مانتا ہے؟ کیا مسلمان نواسی رسول کو نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان روزوں پر آنچ آتی ہے تو پھر کون بچاتا ہے آنے کے لیے؟ وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتے ہیں؟ کوئی ہے؟ لوگ جان بچا کے بھاگتے ہیں، جان دینے کا جذبہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا. تمنائے شہادت ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں شہید ہونے کے لیے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ لوگ شہادت سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، شہادت کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا. شہادت کی طرف جاتا ہوا جذبہ کربلا نے بخشا ہے، کربلا کی دین ہے. یہی وجہ، یہ عزاداری کی وجہ سے ہے. آپ عزاداری کو کم مت سمجھیے، عزاداری کو کم اہمیت مت دیجیے. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو یہ جذبے کہاں آتے ہیں؟ اور یہ خالص ترین عزاداری تھی. رسوماتی عزاداری ہوتی تو یہ جذبے نہ پیدا ہوتے، رسمی عزاداری ہوتی تو پھر یہ کیفیتیں نہیں پیدا ہوتی. لہٰذا جو رسوماتی عزاداری میں گھرے ہوئے ہیں, آپ دیکھیے عزادار دو قسم کے ہیں. ایک رسوماتی عزادار ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں, روزے نبی کی بیٹی کے روزے کو بچانے کے لیے رسومات عزاداری منانے والا ایک شخص بھی نظر نہیں آتا, لیکن خالص عزاداری منانے والے ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں. ایک قوم کے ہزاروں لوگ جمع ہیں اور اسی قوم کے ہزاروں لوگ غائب ہیں. یہ تفریق کیوں نظر آئی؟ یہ تفریق اس وجہ سے نظر آئی کہ تم نے حماسۂ حسینی کو جدا کر دیا ہے اشک عزا سے, اس کو جوڑ دینے کی ضرورت ہے. اشک عزا کو اشار قربانی حسین سے الگ نہیں کرنے کی ضرورت ہے, یہ اشکوں کو ملا دینے کی ضرورت ہے. عشق اور حماسہ جب ایک جگہ پہ جمع ہو جاتا ہے تو حقیقی عزاداری پیدا ہوتی ہے, اور لیکن اشکوں کو الگ لے کر رسومات داخل کر دیے جائیں اور حماسے سے اس کا ربط توڑ دیا جائے, ایثار اور قربانیوں کے جذبوں سے اس کا رشتہ توڑ دیا جائے, تو پھر وہ رسوماتی عزاداری ایثار اور قربانیوں میں وہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتی جو کربلا کی دین ہے. کربلا میں شہامت حسین اور شجاعت حسین کو فراموش کر دیا گیا, کبھی غیرت حسین کے تذکرے کربلا کے حوالے سے نہیں کیے گئے. اگر شجاعت حسین کے تذکرے ہوتے تو قوم بزدل نہ ہوتی, شجاع ہو جاتی. اگر غیرت حسینی کا ذکر ہوتا تو قوم بے حیا نہیں ہوتی, غیرت دار ہو جاتی. اگر حجاب زینب کا تذکرہ ہوتا تو ہماری خواتین بے حجاب نہ ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زینب کبرا کی حجاب کا ذکر نہیں کیا, بے حجابی کا ذکر کیا ہے. ہم نے حسین ابن علی کی شجاعتوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے, ہم نے ان کو نعوذ باللہ ایک کمزور شخص, ایک ایسا شخص جو ناتواں شخص ہے, جو کچھ کر نہیں سکتا, کسی کو مار نہیں سکتا, کسی کو آنکھ دکھا نہیں سکتا, ایسے شخص کی مثال پیش کی ہے. لیکن اس حسین کی مثال نہیں پیش کی ہے کہ جس کی نگاہوں کی تاب چام کا لشکر بھی نہیں لا سکتا تھا, اور بڑے بڑے شجاع کانپتے تھے حسین کی غیرت اور شجاعت کے سامنے. ہم نے وہ حیبت حسین کو پیش نہیں کیا, وہ شجاعت حسین کو پیش نہیں کیا کہ جس کے سامنے زخموں سے چور حسین سے فوجیں ڈر کے بھاگ رہی تھی, ہمارے ساتھ پیچھے ہٹ رہا تھا, شمر کانپ رہا تھا حسین کی حیبت کو دیکھ کر. یہ حیبت حسین کا ہم نے ذکر نہیں کیا, شجاعت حسین کا ہم نے ذکر نہیں کیا, حماسۂ حسینی کا ہم نے ذکر نہیں کیا کہ حسین کس قدر بلند ہے, ان کے ایثار, ان کی قربانیاں, ان کے جذبے اور ان کا ایثار, ان کی شہامت, ان کی غیرت, ان کے وہ افکار, ان کے وہ نظریات, ان کی وہ عبادتیں, ان کی وہ اطاعتیں. تلواروں کے درمیان سجدہ کس نے کیا ہے؟ کس ولی خدا نے تلواروں کے درمیان سجدہ کیا ہے؟ تیروں میں چور ہو کے کس نے سجدے کی اہمیت بتائی ہے؟ جلی ہوئی قناتوں میں سجدہ کس نے کیا ہے؟ جس نے بھائی کا گلا زیر شمشیر کٹتے ہوئے دیکھا, اس بہن نے شام غریبہ میں نماز پڑھی ہے. یہی باتیں وہ ہیں عزیزان گرامی. اگر ہم کو کربلا کی صحیح معرفت ہوتی تو پھر ہم چھوٹے چھوٹی مصیبتوں میں نماز کو فراموش نہ کرتے, ذکر الہی کو فراموش نہ کرتے. ہم دکان میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن ذکر الہی کی طرف توجہ نہیں دیتے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد تو وہ ہوتے ہیں, خاصان خدا تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ جس کو بیع و شراء غافل کرتی ہے. ہمارے گھر میں ایک جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر نماز بھول جاتے ہیں, ذکر الہی بھول جاتے ہیں, بلکہ الٹا اللہ سبحانہ وتعالی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کا ظلم دیکھو, نعوذ باللہ قدرت کی ستم ظریفیاں دیکھو, اللہ کا ظلم دیکھو, ہم سے اولاد چھین لیا, ہم سے بیٹا چھین لیا, آؤ کربلا میں عظمت الہیہ کا مشاہدہ کرو. اور یہ جانو کہ حسین کو اپنے خدا پر کتنا بھروسہ ہے کہ ایک لفظ شکایت زبان پہ جاری نہیں ہوا. کربلا کی خصوصیت یہی ہے عزیزان گرامی کہ مصیبتیں سب پہ پڑتی ہیں اور صبح ہی گلا کرتے ہیں مصیبتوں کا, صبح ہی شکوا کرتے ہیں مصیبتوں کا, لیکن کربلا اس مصیبت کا نام ہے کہ جہاں ہزاروں مصیبتیں پڑی زبان سے ایک لفظ شکایت نہیں نکلا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں ایک لفظ بھی نہیں نکلا, ایک ہلکا سا لفظ بھی نہیں نکلا, کہیں کوئی گلا نہیں, کہیں کوئی شکوا نہیں, بلکہ جب لاشیں آتے ہیں تو پھر سجدہ کیا جاتا ہے شکر کا. یہ کربلا واحد سرزمین ہے تاریخ عالم کی کہ جہاں مائیں اپنے بیٹوں کے لاشوں پر سجدہ کرتی ہیں اور کہتی ہے پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر کے ہمیں سرفراز کر دیا, ہمیں اس لائق سمجھا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہمارے بچے تیرے دین کے کام آ گئے, تیرے نبی کی سیرت کے کام آ گئے, تیرے نبی کے دین کے کام آ گئے. پروردگار تیرا شکریہ کہ کل ہم کو محمد مصطفیٰ کے سامنے تو نے شرمندگی سے بچا لیا, تو نے شہزادی فاطمہ کے سامنے بے رسوا ہونے سے بچا لیا. کل اگر فاطمہ ہم سے کہے زینب تم نے میں نے تو اس دین مصطفیٰ کے لیے اپنی پسلیاں تڑوا دی, میرا بچہ شہید ہو گیا, زینب تم کو اپنے بچے عزیز تھے, فاطمہ کی اولادیں عزیز نہ تھی, فاطمہ نے اپنے بچوں کو اسلام کے لیے قربان کر دیا. علی مرتضیٰ خاموش رہے اسی دین کی حفاظت کے لیے. یہ کہ شہزادی فاطمہ کے سامنے سرخ رو ہونے کے لیے کہ کل مصطفیٰ یہ شکایت نہ کرے, زینب, ام فروہ, ام لیلہ, ام رباب, تمہیں اپنی اولادیں عزیز تھی, میرا فرزند عزیز نہ تھا. یہی تو وہ وجہ تھی کہ رباب نے اپنے اولاد کو امام حسین کے حوالے کیا, لیکن لفظ پہ زبان پہ کوئی شگوہ نہیں آیا, لبوں پہ کبھی کوئی جنبش ایسی نہیں ہوئی جو امام حسین کے لیے تکلیف کا سبب بنے. یہی وجہ ہے کہ حسین لاشے کو سینے سے لگا مقتل سے خیمگاہ کی طرف کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حسین یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ ماں اگر اس بچے کو اس حالت میں دیکھ لے تو برداشت نہیں کر پائے گی. جذبہ مادری کے تحت کوئی لفظ زبان سے ایسا نکل سکتا ہے کہ جو شکوا بن جائے, بارگاہ الہی میں شکایت کا سبب بن جائے کہ پروردگار کیا تو ایسے بچوں کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ ایسی شکایت بھی زبان سے نہ نکلے. اسی لیے حسین نے پہلے وعدہ صبر لیا, کہا ربا پہلے وعدہ صبر کرنا تو بچہ تمہارے حوالے کروں گا, ورنہ حسین کوئی جواب نہیں دے گا. جب ماں سے وعدہ صبر لے لیا, کہا ابا کا دامن الٹا, کہا بچہ تمہارے حوالے. رباب نے بس اتنا کہا والی کیا کوئی اس بچے پہ ترس کھانے والا نہ تھا. حسین ابن علی نے بچے کو دفن کیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشتاق, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین خصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, روضہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا تحفظ فرما, محافظین روضہ حضرت زینب کا تحفظ فرما, بالخصوص سید مقاومت حسن نصر اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرما اور انہیں طول عمر عطا فرما. پروردگاران نظام حکومت اسلامی کو دائم اور سرفراز فرما اور آیت اللہ العظمٰ امام الخامنائی کے لیے طول عمر عطا فرما اور حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما.